أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة أحقاف آيات نمبر 1-8 آيات نمبر 8 تک سورہ احقاف قرآن مجید کا 46واں سورہ ہے 46th چیپٹر اور یہیں سے 26ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے یہ مکی سورہ ہے یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے اور اس کی 35 آیتیں ہیں 35 آیتیں ہیں اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سائز یا لینگتھ کے حساب سے یہ مختصر سورہ ہے البتہ بہت مختصر بھی نہیں ہے لیکن بہرحال مختصر سورہ ہے اس کو احقاف کیوں کہا گیا تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ قبیلہ عاد جہاں پر جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ان کا اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ذکر ہے ایک پورا سورہ سورہ ہود کے نام سے بھی موجود ہے لیکن یہاں اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے ان کا جو محل قیام یعنی جو جگہ پر وہ رہ رہے تھے اس کا تعارف کروایا ہے اور اس کا تعارف احقاف کی نسبت کے ساتھ کرایا گیا ہے یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں تو اس مناسبت سے اس سورے کو سورہ احقاف کہا گیا البتہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم سورہ ہود میں بھی دیکھ چکے اور دوسرے سوروں میں دیکھ چکے اور بارہا اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اگر کسی سورے کا کوئی خاص نام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں بس اسی عنوان کے ماتحت گفتگو ہو اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات اس میں بیان نہ ہو یہ قرآن مجید کے سوروں کا مزاج نہیں ہے البتہ جو بہت ہی چھوٹے سورے ہیں ان میں ممکن ہے کہ کچھ جگہوں پر آپ کو ایسا مل جائے جیسے سورہ قل ہو اللہ ہے سورہ توحید سورہ اخلاص کہ اس میں بس توحید ہی کا ذکر ہے اور اسی طرح سے بعض دوسرے سورے لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے سوروں کے عنوانات اس کا یہ مطلب قطن نہیں ہوتا کہ باقی تمام آیتوں کے اندر بس اس عنوان ہی کے ماتحت گفتگو ہوگی اور کوئی دوسری چیز بیان نہیں ہوگی وہی یہاں پر بھی معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ حوامی میں سبعہ کے سلسلے کی آخری سورہ ہے یعنی وہ سات سورے کے جن کے آغاز میں حامیم کی صورت میں حروف مقطعات موجود ہیں اس سلسلے کا یہ آخری سورہ ہے یعنی اب اس کے بعد جو سورہ ہوگا وہ سورہ محمد ہے اس میں پھر آپ کو حامیم نظر نہیں آئے گا تنزیل الکتاب من اللہ یہ کتاب نازل کردہ ہے اللہ کی طرف سے العزیز الحکیم جو کہ عزیز اور حکیم ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کر دیا ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ کتاب نازل کرنے والا خدا عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے یعنی غالب ہے زبردست ہے شکست ناپذیر ہے اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہم نے دیکھا کہ ان سوروں کے اندر خاص طور پر حوامی میں سبعہ کے اندر کئی سوروں میں پروردگار عالم نے اس چیز کو بارہا بیان کیا ہے تاکہ قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کو اسٹیبلش کیا جا سکے اور اس پر اصرار کیا جا سکے ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق واجل مسمى ہم نے آسمانوں اور زمین کو نہیں خلق کیا اور جو اس کے درمیان ہے ان کو بھی نہیں خلق کیا مگر حق کے ساتھ اور ایک معین مدت کے لیے یعنی حق کے ساتھ خلق کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکار ابس بے مقصد خلق نہیں کیا اس کا کوئی پرپز ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور اجل مسمى یعنی ایک معین مدت تک کے لیے خلق کیا یعنی قیامت سے پہلے تک کے لیے اس کو خلق کیا اس لیے کہ ایک پرپز ہے اس کا ایک مقصد ہے اور ایک وہ ٹائم باؤنڈ ہے کہ اس کے بعد پھر وہ مقصد ختم ہو جائے گا تو پھر ان کو باقی بھی نہیں رکھا جائے گا جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب شادی ہال ہے اس کے اندر لائٹیں کب تک جلیں گی جب تک وہ پروگرام ہو رہا ہے لیکن اگر وہ پروگرام مکمل ہو گیا تو پھر اس کے بعد لائٹوں کو جلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے اسی طریقے سے یہ پوری دنیا زمین آسمان یہ جو مقصد کیا ہے اس کا کہ اس میں انسانوں کو بچایا جائے مخلوقات کو آباد کیا جائے اور پھر ان کا امتحان لیا جائے اور وہ ایک ٹائم باؤنڈ ہے یعنی قیامت سے پہلے تک یہ امتحان ہو جانا ہے پھر قیامت آ گئی تو پھر اس کے بعد زمین اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے کہ پھر تو میدان محشر کی تیاری ہے والذین کفروا اما انذروا معرضون اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان لوگوں نے جو انذار انہیں کیا جاتا ہے، جو انہیں ڈرایا جاتا ہے، وہ تنبیہات جو انہیں کی جاتی ہے اس سے وہ روگردانی کرتے ہیں، یعنی اب وہ مقصد ہی کی طرف متوجہ نہیں ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان صرف اس لیے بنائے کہ ہم دیکھیں، انجوائے کریں اور اپنا ٹائم پاس کریں. پروردگار عالم نے ان کو نشانیوں کے طور پر بنایا ہے تاکہ انسان ان کو دیکھے اور اس کے ذریعے سے خالق تک پہنچے، منعم تک پہنچے. لیکن یہ جو ایک سطحی اس کا ایک مقصد ہو سکتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہیں، جو اصل مقصد ہے اس سے غافل ہے. قل ارائیتم، اے حبیب کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے غور کیا، ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو کیا انہوں نے پیدا کیا ہے زمین میں، زمین کی چیزوں میں سے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کا آسمانوں کی خلقت میں کوئی حصہ ہے، کیا وہ اس میں شریک رہے ہیں پروردگار عالم کے ساتھ. ایتونی بکتاب من قبل حاضہ، مجھے دکھاؤ کوئی کتاب جو تمہارے پاس پہلے کی نازل کردہ موجود ہو. یعنی یہ تو خدا ہی بتائے گا نا. یعنی اب ان تمام باتوں کے پیچھے کچھ ایزمشنز ہیں. وہ ایزمشن کیا ہے کہ بھائی وہ افراد کے جو خدا کی ان نشانیوں سے غافل بھی ہیں، جو تنبیہات انہیں کی جا رہی ہیں اس کو وہ نظر انداز بھی کر رہے ہیں، تو وہ یقیناً پروردگار عالم کو مان رہے ہیں مگر خدا کے ساتھ بعض دوسرے شریکوں کے بھی قائل ہیں، اور ان کی طرف ان کی توجہ ایسی ہو چکی ہے کہ جس کے بعد وہ خدا کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پروردگار عالم ان کو سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جن کو تم نے خدا کا شریک مان لیا ہے اور عملی طور پر خدا سے بھی زیادہ مؤثر مان لیا ہے، یہ تو بتاؤ کہ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے، اور اگر انہوں نے پیدا کیا ہے تو کہاں آسمانوں میں کچھ پیدا کیا ہے یا زمین میں کچھ پیدا کیا ہے، کہاں پر ان کا حصہ ہے. اور پھر اگر تمہارا یہ کلیم ہے تو اس کلیم کی جسٹیفیکیشن تمہارے پاس کیا ہے. یہ تو خدا ہی بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ بھی میرا شریک ہے، خدا نے تو کچھ ایسا بتایا نہیں ہے. اب اگر تم یہ کہو کہ نہیں پہلے کوئی نازل کردہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں خدا نے ایسی کوئی بات بتائی ہے، تو بتاؤ کہ وہ کتاب کہاں ہے تمہارے پاس، تاکہ اسی کو ہم اسیس کر سکیں. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ او اسارت من علم، کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے کسی کتاب کے اندر تو نہیں ہے، مگر ہمارے پاس ایک کنوینسنگ آرگومنٹ کسی صاحب علم کا موجود ہے کہ جس نے تحقیق کر کے بتایا، تو ہمیں اس کی تحقیق بتاؤ کہ وہ کیا ہے، تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو اور واقعی تم جو بات کہہ رہے ہو اس کے اندر کتنا وزن ہے. ان کو تم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو ایسی کوئی چیز تو تمہارے پاس ہونی چاہیے، ورنہ تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں اور ہوائی باتوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے. ومن ادل، اور پھر اس سے زیادہ گمراہ کیا کون ہوگا، ممن یدعو من دون اللہ، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ جو قیامت کے دن تک اس کو جواب بھی دینے والا نہیں ہے. یعنی یہ جو فطرت کے اندر پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ تو عقیدہ توحید ہے، وہ خدا کا عقیدہ ہے. یہ جو شرک والا عقیدہ ہے اس کی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے، وہ تو فقط گمراہی ہے. اور اس میں اللہ کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر تو گمراہی اور زیادہ ہے. یعنی اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا تو وہ مشرک ہو گیا، اور اللہ ہی کو بالکل ترک کر دیا، خدا کے کانسیپٹ ہی کو ختم کر دیا تو وہ بالکل کافر ہو گیا. اور اگر وہ پروردگار عالم کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس نے تطبیق کے اندر انتہائی غلطی کی. مگر وہ شخص کے جس کو یہ خدا کے جگہ پر رکھ رہا ہے، وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے، وہ بت ہوں یا کوئی دوسرا ہو، کہ اسے بطور خدا قیامت کے دن تک جواب دے سکے. وہم عن دعائہم غافلون، اور سیدھی بات یہ ہے کہ وہ تو ان کے پکارنے سے غافل ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کہاں کوئی توانائی ہے، کوئی انرجی ہے کہ وہ ان کی باتوں کو سن سکیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو محشور کیا جائے گا تو وہ اس کے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی اس پوجا پاٹ سے منکر ہوں گے. یعنی اگر بالفر ان بتوں کو بولنے کا موقع دے دیا جائے تو وہ تو انکار کر دیں گے، وہ تو ڈسون کر دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری نشانیاں ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے جو کہ واضح ہیں روشن ہیں. قال الذین کفروا للحق، تو وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ حق کے بارے میں کہتے ہیں. لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، ھذا سحر مبین، کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. کافروں کا جادو کہنا قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، جو ان کی اس فیلنگ کو ایکسپریس کرتا ہے کہ وہ غیر معمولی چیز یعنی خارق عادت ضرور ہے، یعنی یہ روٹین سے ہٹ کر تو معاملہ ضرور ہے. یہ ان کے معجزہ ہونے کا ایک طرح کا اقرار ہوتا ہے ان کی طرف سے، کہ وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. ہاں البتہ جادو کہہ کر وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ جادو ہے تو جادوگروں کی تم بھی مدد لو اور اس کا جواب لے آؤ، جواب تو ان سے بنتا نہیں ہے. اور جادو کہہ کر وہ جان چھڑاتے ہیں، یہ ان کا عاجز ہونا اس کے معجزہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. ہم یقولون افترا, اور کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ گڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا, تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اسے جھوٹ گڑھا ہے تو تم اللہ کے مقابلے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اگر میں خدا سے اس بات کو نعوذ باللہ من ذالک غلط منسوخ کر رہا ہوں کہ یہ خدا کا نازل کردہ ہے, تو خدا سے تم مجھے بچا سکو گے؟ نہیں. اور خدا اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کا ابطال کر دے, اس کو انویلڈ کر دے. وہ عالم و بما تفیضون فیہ, وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تم چرچے کرتے ہو, یعنی جو تم پروپیگنڈا میرے خلاف کر رہے ہو. کفا بہی شہیدن بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی خدا کافی ہے. یعنی میرا پروردگار گواہی کس طرح سے دے رہا ہے کہ اس نے مجھے یہ ساری چیزیں دے کر بھیجی ہے, مسلسل وہ نازل کر رہا ہے اور اس نے ہی نازل کیا ہے. اگر اس کی طرف سے نازل کردہ نہ ہوتا تو وہ اس کو انویلڈ کر دیتا تاکہ میں نعوذ باللہ کسی کو گمراہ نہ کر سکوں. لیکن پروردگار عالم کا اسے انویلڈ نہ کرنا باوجود اس کے کہ وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے, اس کے بعد اس کا انویلڈ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ میں اسی کی طرف سے بیان کر رہا ہوں اور وہ حکیم ہے, لہذا ٹھیک ٹھیک کام اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے. وہ هو الغفور الرحیم, اور وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ پھر تھوڑی سی امید دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو اب بھی اگر تم اپنے ان بےہودہ اعتراضات سے دستبردار ہو جاؤ تو میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تمہارے لیے اب بھی گنجائش ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو. یہ آیت نمبر 8 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ احقاف آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 15 9215. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل, اے حبیب کہہ دیجئے, ما کنت بدءا من الرسل, میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا نہیں ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میری تعلیمات میں گزشتہ پیغمبروں کے مقابلے میں کوئی تبدیلی ہو. بنیادی جو اصول ہیں وہ وہی ہیں کہ جو گزشتہ پیغمبر بھی بیان کرتے رہے ہیں. وہ بھی توحید کی بات کر رہے تھے, میں بھی توحید کی بات کرتا ہوں. وہ بھی قیامت کی بات کرتے تھے, میں بھی قیامت کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی الہی نمائندگی کی بات کر رہے تھے, میں بھی الہی نمائندگی کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کرتے تھے, میں بھی کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کر رہا ہوں. تو جزیات کے اندر اگر فرق ہے بھی تو وہ زمانے کے اعتبار سے لازمی, ضروری اور ناگزیر ہے جو پروردگار عالم کے حکم کے مطابق ہے. ورنہ بنیادی جو نماز ہے وہ پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے, طریقے میں ممکن ہے تھوڑا سا فرق ہو. وہی معاملہ روزے کا ہے اور وہی معاملہ دیگر عبادتوں کا ہے. تو بنیادی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو میری تعلیمات ہیں وہ کوئی انوکھی تعلیمات نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات ہو کہ ایک شخص تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے انسانوں میں سے ان کو کہ جنہیں خدا نے منتخب کیا اپنا رسول اور اپنا نمائندہ بنایا. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, اور مجھے نہیں معلوم کہ تم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا مجھے نہیں معلوم. یہ جو چیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اس کے ذریعے سے پھر سمجھانا یہی مقصود ہے کہ اصل ذات جو ہے وہ پروردگار عالم ہی کی ہے. خالق وہی ہے, مالک وہی ہے, عالم وہی ہے. پھر اس کے بعد یہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے علم ہے کہ جو عطا ہوتا ہے. تو علم سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں تو وجود ہے, تو وہ کون دے رہا ہے؟ وہ بھی تو پروردگار ہی دے رہا ہے. تو اگر کوئی علم میرے پاس ہے تو وہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے. جیسے یہاں پر واضح طور پر کہا گیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, اور آگے انہی آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ انجام ہی کی تو خبر ہے, مگر یہ انجام کی خبر کون دے رہا ہے؟ یہ پروردگار عالم دے رہا ہے. خداوند متعال کی طرف سے یہ چیز بطور وحی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے. اور ابھی آپ مزید دیکھیں گے کہ پھر انکار کرنے والوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا انجام کیا ہوگا. تو وہ جو انجام بد کی طرف ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اس وحی کے ذریعے سے جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. وہ یہ آگے فوراً کہا بھی جا رہا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو اتباع کر رہا ہوں بس اس بات کی کہ جو مجھ پر وحی کی جا رہی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا ہوا ڈرانے والا، صاف صاف تنبیہ کرنے والا. قل ارأیتم، اے حبیب کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا، انکان من عند اللہ، کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ جو میں بطور وحی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا سوچو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، وکفرتم بہی، اور اگر تم اس کا انکار کر رہے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہی، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اس جیسے پر گواہی دی بھی ہے، فآمنا، تو وہ تو ایمان لایا، واستکبرتم، اور تم تکبر کا مظاہرہ کرتے رہ گئے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو یقیناً اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. یعنی جو سمجھانے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تم غور اس بات پر کرو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر تمہاری طرف سے انکار ہو رہا ہے تو تمہارا انجام کیا ہوگا. یعنی بنیادی بات تو وہی ہے کہ میں اپنے طور پر کیا جانوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر جب وحی کے ذریعے سے پروردگار عالم نے متوجہ کیا ہے کہ یہ نجات کا راستہ ہے، تو اب اس نجات کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور اگر تم اس کا انکار کر دو کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے بعد تم سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. تم ہدایت سے محروم رہ جاؤ گے اس لیے کہ تم ظالم ہو. لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. اور یہ تمہارا انکار کس بنا پر ہوگا؟ تمہارا انکار تمہارے تکبر کی بنا پر ہوگا. اب اس میں صرف ایک بات جو سمجھنے والی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا فرد کون ہے کہ جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور گواہی دی تھی. تو یہاں پر جو بات کہی گئی وہ ایک تو نام لیا گیا عبداللہ ابن سلام کا کہ وہ یہودی تھا اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گواہی کو یہاں پر پروردگار عالم نے بیان کیا کہ دیکھو وہ تو غیر بنی اسماعیل کا ہوتے ہوئے، بنی اسماعیل کی شاخ سے نہیں، بنی اسرائیل سے، اور پھر اس کے بعد وہ تصدیق کر رہا ہے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم لوگ انکار کر رہے ہو. تو یہ تمہارا معاملہ، یعنی جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ مشرکین عرب ہوئے. پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ عبداللہ ابن سلام جو ہے اس نے تو مدینے میں اسلام قبول کیا تھا اور یہ سورہ جو ہے مکی ہے. تو پھر وہی بات کہی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ مکی سورہ ہونے کے باوجود اس میں یہ والی آیت مدنی ہو. پھر ایک بات اور بھی کہی گئی کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہو اور وہ عبداللہ ابن سلام نہ ہو، کوئی اور ہو، اور اس نے یہ بات کہی ہو اور تصدیق کی ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہ خبر مشرکین مکہ تک پہنچی ہو، اور پھر مشرکین مکہ کو گویا اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. ایک اور بات یہ بھی کہی گئی کہ عین ممکن ہے کہ اس سے مراد خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے تھے، اور جس کو قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے. سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھ چکے کہ تم لوگ اسے مکتوباً لکھا ہوا پاتے ہو اپنے پاس تورات میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گویا ان اوصاف کے ذریعے سے آخری نبی کے آنے کو بیان کرنا، یہ ان کی طرف سے ایمان کا اعلان بھی تھا اور ان کی طرف سے گواہی بھی تھی. لیکن جو بنیادی بات سمجھنے والی وہ یہی ہے کہ ذرا صرف اس بات پر غور کرو کہ اگر ہے یہ خدا کی طرف سے اور تم انکار کر رہے ہو تمہارے اپنے تکبر کی وجہ سے، تو پھر تم ہدایت سے محروم رہ جاؤ گے، ظالم بن جاؤ گے، اور پھر تمہارا انجام کیا ہوگا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو یہ ہم پر سبقت نہ لے جاتے. یعنی انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو معیار حق مان لیا، جبکہ حق اپنی طور پر اپنی جگہ پر مستقل ہوتا ہے. وہ حق کو خود سے اس طرح سے مشروط کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ایمان لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق ہے، اور اگر ہم ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب یہ حق نہیں ہے. یہ بات ان کی ہٹ دھرمی تھی، یہ ان کی طرف سے دھاندلی تھی. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کون لوگ کہتے ہیں، کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کن لوگوں سے، صاحبان ایمان سے، کہ اگر یہ خیر ہوتا تو ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم پر سبقت نہ لے جاتے تھے. اس جملے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو تکبر جھلک رہا ہے، ایروگنس اس کے اندر نظر آ رہا ہے، ایگو اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی ایک غلام تھے وہ ایمان لے آئے، اگر یہ خیر والی کوئی چیز ہوتی تو ہم ایمان لاتے، یہ غلام کیوں ایمان لاتا؟ اسی طریقے سے بہت سے دوسرے ایسے افراد کے جو بظاہر معاشرے کے پس طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایمان لانا، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایمان ان کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز حق نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ایمان لاتے تو یہ چیز حق ہوتی، جبکہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو قطعاً معیار قرار نہیں دیا۔ وہ ازلم یحتدو بہی، اور جب وہ لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے، فسیقولون، تو ان قریب کہنے لگتے ہیں، ھذا افکن قدیم، کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا۔ ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور ان سے پہلے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشرو بن کر آ چکی تھی، یعنی پریسیڈنگ بکس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گزر چکی ہے، وہ رحمہ، اور وہ رحمت بھی تھی، تو اس کا بھی انہوں نے انکار کیا تھا، یعنی یہود میں سے بہت سے افراد جو بظاہر یہودی بن گئے لیکن بعد پہلے اگر ان کے آبا و اجداد کے اندر دیکھا جائے تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے، انکار کرنے والے، یہ لوگ گزر چکے ہیں، تو یہ بھی کوئی نیا فینومینا نہیں ہے۔ وہذا کتابن، اور یہ کتاب یعنی قرآن، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے کہ اصل توریت کا انکار تو ختم نہیں کیا، لسانا عربیا، کہ جو عربی زبان کے اندر نازل ہوئی، لینذر الذین ظلموا، تاکہ انذار کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، وبشرا للمحسنین، اور خوشخبری دے ان کو کہ جو نیک اعمال انجام دینے والے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا، یعنی جن کا یہ نظریہ ہے کہ ربنا الله، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کیا، اس پر برقرار رہے، اس اقرار پر، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہے، یعنی دنیا کے اندر تو بے شک ان کا امتحان خوف سے بھی ہوگا، لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع وغیرہ، کہ ہم یقیناً امتحان لیں گے تمہارا تھوڑے خوف سے، لیکن جو آخرت کے اندر انجام کے حوالے سے جو خوف ہوتا ہے وہ ان کا نہیں ہوگا۔ یہی وہ آیت تھی کہ جس کو تھوڑی دیر پہلے ہم نے ریفر بھی کیا تھا، اور نہ ہی ان کو پچھتاوا ہوگا، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا، ولا ہم یحزنون، ان کی جو استقامت ہے اس کی وجہ سے۔ اب یہ استقامت جو جادہ حق پر ہو، اگر اس کو کوئی عزت سے تعبیر کرے تو وہ کرتا رہے، مگر یہ استقامت جو جادہ حق پر ہوتی ہے وہ یقیناً خدا کی نظر میں پسندیدگی کے ساتھ دیکھی جاتی ہے، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کا بیعت یزید سے انکار پر قائم رہنا۔ اب اگر اسے کوئی ضد سے تعبیر کرتا ہے تو وہ جوانان جنت کے سردار کی توہین بھی کرتا ہے اور اس آیت کی بھی توہین کرتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے جنت کے جوانوں کا سردار انہیں قرار دے دیا تو پھر اس کے بعد ان کے حق پر ہونے میں کیا شبہ باقی رہ سکتا ہے۔ یہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نواسا ہونے کی وجہ سے کسی کو جنت کے جوانوں کے سردار ہونے کی سند نہیں دیں گے، ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم وحی خدا کے ماتحت اس انجام سے باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون اس طرح کی استقامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لہذا پھر ان کو یہ سند عطا کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے اسی چیز کو بیان کر دیا کہ وہ افراد کے جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا خدا ہے، ثم استقاموا، پھر اس اقرار پر وہ برقرار رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، جنت میں رہنے والے، خالدین فیہا، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان کی ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی، حملت امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے زحمت کے ساتھ حمل کے زمانے میں اٹھایا، جو پریگنسی کا پیریڈ ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق اسلام نے بہت بیان کیے ہیں، مگر اس کے اندر بھی جو ماں کا حق ہے وہ تو انتہائی فوقیت رکھتا ہے اور بہت زیادہ تاکید اس کی گئی ہے۔ من جملہ یہ آیت کہ حملت امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے زحمت کے ساتھ اسے حمل کے زمانے میں اٹھایا، ووضعته کرحا، اور جو اس کو جنم دیا اس وقت بھی بڑی زحمت برداشت کی، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، اور اس کا جو حمل کا پیریڈ اور جو دودھ بڑھائی کا پیریڈ ہے، یعنی جب وہ مدر فیڈ کے اوپر ہوتا ہے، وہ کل ملا کر ثلاثون شهرا، 30 مہینوں پر مشتمل ہے، یعنی 30 مہینے تو بالکل ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ذریعے سے جس چیز کو شرعی حکم کے طور پر استنباط کیا گیا، جو انٹرپریٹ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ والدات جو ہوں گی، یعنی مائیں جو ہوں گی، یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہ 2 سال کامل اپنے بچوں کو دودھ پلائے، تو یہ 2 سال 24 مہینے ہو گئے۔ اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ حمل اور فساد یعنی دودھ بڑھائی کا زمانہ اور حمل کا زمانہ جو ہے وہ 30 مہینے ہے، تو 30 مہینے میں سے اگر 2 سال نکال دیں تو 24 مہینے نکلے، تو 6 مہینے باقی رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تازہ کسی کی شادی ہو اور اس کے 6 مہینے کے بعد اس کے یہاں اولاد ہو جائے تو یہ اسی شوہر کی متصور ہوگی، یعنی اس خاتون کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے کہ 6 مہینے کو پروردگار عالم نے ان 2 آیتوں سے حاصل ہونے والے نتیجے کی صورت میں جو پریگننسی کا جو کم سے کم پیریڈ ہے اسے 6 مہینے قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بحث رہ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو تازہ شادی کی بات تو اپنی جگہ پر، مگر تازہ یا بعد کی کسی شادی کے اندر کسی بچے کے حوالے سے ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ ہاں بھائی وہ 6 مہینے کے حمل کے بعد اس دنیا میں آیا ہو؟ تو ایک بڑی یونیک بات جو اس حوالے سے مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں اس کا ایک مزداد تھے جناب یحییٰ علیہ السلام، کہ وہ حمل کے زمانے میں اپنی ماں کے شکم میں 6 مہینے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ شرف حاصل ہوا امام حسین علیہ السلام کو کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو پھر امام حسین علیہ السلام 6 ماہ تک، وہ جو حمل کا پیریڈ تھا وہ 6 ماہ تک کا تھا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر انڈائریکٹلی قرآن مجید کے اندر اس انداز سے آیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ جس نے اس طرح سے استنباط کیا حکم کو، یہ شرف کے اعتبار سے تو ہو گیا کہ جن کا شرف ہے ان میں جناب یحییٰ علیہ السلام ہو گئے، امام حسین علیہ السلام ہو گئے، مگر اس کے بعد پھر یہ استنباط حکم کی منزل پر شیخ مراغی مصری نے اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ اول من استنبط هذا الحکم علی کرم اللہ وجہہ، کہ سب سے پہلے جس نے یہ حکم اس آیت سے استنباط کیا وہ حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اب یہ قضایا جو عدالت کے اور جو کورٹ کے جو ایشوز ہیں اس کے حوالے سے، پھر انہوں نے سیرت کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے اور اس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ تیسری خلافت میں حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی جس نے 6 ماہ گزرنے پر ایک بچے کو جنم دیا، تو شوہر نے دربار خلافت میں شکایت کی، حکومت نے اس عورت کو طلب کیا اور بچے کی ولادت کی تصدیق ہونے پر اسے سنسار کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ جب حضرت علی کو اس واقعے کا پتا چلا تو آپ دربار میں تشریف دے گئے اور خلیفہ سے کہا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ قرآن فرماتا ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہی دو آیتیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، یعنی حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال۔ فرمایا جب 30 ماہ سے 2 سال نکالے جائیں تو باقی 6 ماہ بچتے ہیں جو حمل کی اقل مدت ہے یعنی کم سے کم۔ اس پر جناب عثمان نے کہا کہ بخدا میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا، پھر حکم دیا کہ اس عورت کو حاضر کیا جائے، مگر جب لوگ پہنچے تو حکومتی غلط فیصلے کے نتیجے میں عورت کا کام تمام ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ آیت پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوا اور 40 برس کے سن کو پہنچا تو قالا، تو اس نے یہ کہا، یعنی یہ وہ موقع کہ جب اسے اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جو معصومین ہیں وہ تو اس بات کو پہلے سے ریلائز کریں گے جو واقعا پروردگار عالم کے منتخب بنتے ہیں، مگر گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ 40 برس کے سن میں تو ہر ایک کو اندازہ ہو جانا چاہیے، جب خود وہ بھی اولاد کے نعمت سے بہرمند ہو چکا ہوتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کی قدر اور زیادہ ہونی چاہیے۔ تو وہ اس موقع پر دعا کے لیے گویا ہاتھ بلند کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ رب اوزینی نشکر نعمتک التی انعمت علیہ، یہ بھی وہ دعا ہے کہ جو قرآن نے سکھائی ہے ماں باپ کے حوالے سے اور اولاد کے حوالے سے اور خود اپنے حوالے سے، کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا کر انشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، کہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں نازل فرمائی، وعلی والدی، اور میں اپنے والدین پر، جو والدین کے حوالے سے جو تو نے نیکیاں کی ہیں ان کا بھی تیرا شکر ادا کروں، اس احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، وان عمل صالحا ترضاه، اور میں ایسا عمل انجام دوں کہ جو تجھے راضی کر دے، واصلح لی فی ذریتی، اور نیکی کے اس رشتے کو قائم رکھ میری اولاد میں بھی، انی تبت الیک و انی من المسلمین، یقیناً میں نے تیری ہی بارگاہ میں لو لگائی ہے اور میں نے تیرے ہی سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ یہ جو مناجات کے الفاظ ہیں اس میں والدین کا بھی ذکر آ گیا، خود اپنا بھی ذکر آ گیا اور اپنی اولاد کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر آخر میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ میں نے تیری بارگاہ میں لو لگائی ہے اور میں نے تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا ہے. یہ آیت نمبر 15 کی جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.